السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے خلاف جاری فوجی آپریشن کے نئے مرحلے کے آغاز کا فیصلہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ.
معروف افغان خاتون شربت بیوی کا پاکستانی شناختی کارڈ منسوخ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل اختر. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں نائجیریا میں 2 خودکش حملوں میں 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور کیلیفورنیا میں ریل اور ٹرک کے تصادم میں 50 مسافر زخمی ہو گئے ہیں. یوکرین کی فوج نے اطلاع دی ہے کہ مشرقی یوکرین میں دوسرے مسلسل روز روس نواز باغیوں کے حملوں میں واضح کمی ہوئی ہے لیکن فائر بندی پوری طرح قائم نہیں ہوئی. اور صومالیہ کے لیے 1991 کے بعد سے پہلی بار امریکی سفیر نامزد کیا گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے فوجی حکام نے بتایا ہے کہ مارچ میں جب شمالی علاقوں میں برفباری اور موسم کی شدت میں کمی ہوگی طالبان عسکریت پسندوں کے خلاف جاری خیبر آپریشن کو اگلے مرحلے میں لے جایا جائے گا. دوسری طرف خیبر پختونخوا سے افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن کی خبریں آ رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ سینکڑوں افغان ملاؤں کو ان کے وطن واپس بھجوانے کی حکمت عملی پر کام ہو رہا ہے. تفصیلات محمد اشتیاق سے.
پاکستانی فوج قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں جاری فوجی آپریشن خیبر 1 کا نیا مرحلہ شروع کرنے جا رہی ہے جس کا آغاز آئندہ ماہ مارچ سے متوقع ہے. افغان سرحد سے ملحقہ اس قبائلی علاقے میں پاکستانی فوج نے گزشتہ سال اکتوبر میں خیبر 1 کے نام سے ایک بھرپور آپریشن شروع کیا تھا جس میں اب تک درجنوں دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جبکہ حکام کے مطابق بیسیوں عسکریت پسندوں نے سیکورٹی فورسز کے سامنے ہتھیار بھی ڈالے. اس علاقے میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی میں مصروف خیبر رائفل کے ایک مقامی کمانڈر نے صحافیوں کو بتایا کہ مارچ کے مہینے سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے نئے مرحلے کا آغاز کیا جائے گا. مقامی فوجی کمانڈر کے بقول تازہ کارروائی وادی تیرہ میں چھپے دہشت گردوں کے خلاف کی جائے گی. سیکورٹی فورسز کی اس کارروائی میں خیبر ایجنسی کے دیگر علاقوں سے بھی شدت پسندوں کا خاتمہ کیا جائے گا. پاکستانی فوج گزشتہ سال اکتوبر کے بعد سے خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ سمیت دیگر علاقوں میں جیٹ طیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے کارروائی کرتی رہی ہے. فوج نے گزشتہ سال جون میں شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم شروع کیا تھا جس کے بعد عسکری کمانڈروں کے مطابق بعض دہشت گرد فرار ہو کر خیبر ایجنسی میں منتقل ہو گئے اور انہوں نے وہاں منظم ہونا شروع کر دیا. اسی بنا پر خیبر ایجنسی میں فوجی کارروائی کا آغاز بھی کیا گیا. واضح رہے کہ پشاور کے آرمی پبلک سکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد پاکستان نے ملک بھر میں شدت پسندوں اور ان کے حامیوں کے خلاف کارروائیوں کو وسعت دی. ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان طویل مشاورت کے بعد انسداد دہشت گردی کا ایک قومی لائے عمل بھی تیار کیا گیا جس کے تحت غیر اندراج شدہ افغانوں کے قوائف کا اندراج کرنا بھی شامل ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں میں سے 5,000 سے زائد کو حالیہ ہفتوں میں ان کے وطن واپس بھجوایا گیا. صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے غیر قانونی طور پر صوبے میں مقیم افغانوں بشمول افغان علماء دین سے کہا ہے کہ وہ اپنے وطن واپس چلے جائیں. اس سے قبل افغان سرحد سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی علاقوں خاص طور پر کرم ایجنسی میں مقامی انتظامیہ نے افغان پناہ گزینوں کو علاقے سے نکل جانے کے لیے کہا تھا. صوبہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں کئی دینی مدارس اور مساجد میں افغان علماء دین طویل عرصے سے موجود رہے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہ اپنے پہلے دورے پر امریکہ پہنچ رہے ہیں. ISPR کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر اپنے اس دورے میں اعلی امریکی حکام سے انٹیلیجنس سے منسلک امور پر مذاکرات کریں گے. مزید تفصیلات محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان کے عسکری انٹیلیجنس ادارے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر امریکہ کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک مختصر بیان کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر امریکہ کے دورے کے دوران اپنے ہم منصبوں سے انٹیلیجنس سے متعلق امور پر بات چیت کریں گے. اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک کے عسکری عہدیداروں کے درمیان بات چیت میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جاری تعاون کو مزید فروغ دینے کا جائزہ بھی لیا جائے گا. پاکستانی سفارتی ذرائع کے مطابق یہ دورہ دو طرفہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کے سلسلے کا حصہ ہے جس میں پاکستان اپنی عسکری ضروریات سے امریکہ کو آگاہ کرے گا. گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں ہونے والی انسداد دہشت گردی کانفرنس میں پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی شرکت کی تھی، جبکہ بعد میں انہوں نے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور صدر براک اوباما کی مشیر برائے قومی سلامتی سوزین رائس سے بھی ملاقاتیں کی تھیں. امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستانی قیادت اور عوام کے عزم کو سراہتا ہے. پاکستانی وزیر داخلہ نے امریکی عہدیداروں سے ملاقاتوں میں انہیں پاکستان میں شدت پسندوں کے خلاف جاری فوجی کاروائیوں اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وضع کردہ قومی لائے عمل سے متعلق بھی آگاہ کیا. تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس دورے کے دوران دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی اندرون ملک جاری کاروائیوں پر بھی بات چیت ہوگی.
ضرب عزم ہے اس کے بارے میں بھی ISI والے ان کو بریفنگ دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان کا ایجنڈا جو ہے پاکستان فوج کا، پاکستان ISI کا کیا ہے اور امریکہ اس میں ان کی کس طرح مدد کر سکتا ہے. براہ راست امریکہ مدد جو ہے وہ پاکستان کی بھی کر سکتا ہے اس سلسلے میں. اس کے علاوہ امریکہ کا انفلوئنس کابل کی حکومت میں بھی ہے، تو وہاں بھی کوئی اگر گفت و شنید کی ضرورت ہے یا کوآپریشن میں کوئی زیادہ سپیڈ اپ کرنا ہے تو اس سلسلے میں بھی امریکہ پاکستان کی مدد کر سکتا.
گزشتہ برسوں کے دوران پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ بھی دیکھا گیا، لیکن حالیہ مہینوں میں دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطوں اور تعاون میں بہتری دیکھی جا رہی ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے گزشتہ سال نومبر میں دورہ امریکہ کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
یوکرین کی فوج نے اطلاع دی ہے کہ مشرقی یوکرین میں دوسرے مسلسل روز روس نواز باغیوں کے حملوں میں واضح کمی ہوئی ہے، لیکن فائر بندی پوری طرح قائم نہیں ہوئی. باغیوں نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران حکومت کے قبضے والے علاقوں اور ٹھکانوں پر 19 حملے کیے ہیں. یہ اطلاع کیف کی فوج نے بدھ کے روز فیس بک پر پریس سینٹر کے بیان میں دی ہے. منگل کے روز باغیوں نے اگلے مورچوں سے بھاری اسلحہ پیچھے ہٹانا شروع کر دیا تھا، جیسا کہ بین الاقوامی ثالثی میں طے پانے والے فائر بندی معاہدے کا تقاضا تھا. لیکن یوکرینی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک اپنے ہتھیار پیچھے نہیں لے جائے گا جب تک باغیوں کے حملے مکمل طور پر بند نہیں ہو جاتے. اس کا کہنا تھا کہ وہ معاہدے کی شرائط کی پابندی کرتا ہے، لیکن جوابی فائرنگ کرنے کا حق رکھتا ہے. روس، یوکرین، جرمنی اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے منگل کے روز پیرس میں ملاقات کی، لیکن اس بات پر ان کے درمیان اختلاف رہا کہ فائر بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام کس کے سر ڈالا جائے. یوکرین کے وزیر خارجہ پیولو کلمکن نے کہا کہ اعلی سفارتکار کچھ تکنیکی معاملات پر متفق ہو گئے ہیں، جس میں یورپ کی سیکیورٹی اور تعاون کی تنظیم OSCE کی نگرانی میں مشن میں مدد شامل ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا کہ بات چیت میں زیادہ توجہ امن معاہدے پر عمل درآمد پر رہی. منگل کے روز امریکی سینٹ کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ روس یوکرین میں اپنی کاروائیوں کے بارے میں ان سے مسلسل جھوٹ بول رہا ہے.
Russia is engaged in a rather remarkable period of the most overt and extensive propaganda.
جان کیری کہہ رہے ہیں کہ روس ایسے شدید اور معاندانہ پروپیگنڈے میں مصروف ہے جو میں نے سر جنگ کی انتہا کے بعد سے نہیں دیکھا ہے. وہ مسلسل غلط بیانی اور جھوٹ پر مصر ہے، اور جس کا اظہار وہ میرے منہ پر، دوسروں کے منہ پر، مختلف مقاموں پر کرتا رہتا ہے. جان کیری نے مزید کہا کہ امریکی انتظامیہ میں یہ بات چیت جاری ہے کہ یوکرین کو اپنے دفاع کے لیے مؤثر ہتھیار فراہم کیے جائیں یا نہیں. انسانی حقوق کی ایک عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ حکومتیں عام شہریوں کو ریاستی اور مسلح گروہوں کی طرف سے روا رکھے جانے والے تشدد سے بچانے میں ناکام رہی ہیں، اور اس کے سدباب کے لیے عالمی رد عمل شرمناک اور غیر مؤثر رہا ہے. بدھ کو جاری ہونے والی اپنی سالانہ رپورٹ میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے سن 2014 کو دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کے لیے ایک تباہ کن سال قرار دیا. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے سیکرٹری جنرل سلیل شیٹی نے ایک بیان میں کہا کہ جب لوگوں کو بڑھتے ہوئے وحشیانہ حملوں، تشدد اور طاقت کے استعمال کا سامنا رہا تو بین الاقوامی برادری نے اس کے خلاف کوئی مناسب اقدام نہ اٹھایا. ان کا کہنا تھا
The main point that we are making in our report is that the response from the international community and those who could potentially stop this
Amnesty International ke secretary general Salil Shetty keh rahe hain اس رپورٹ میں مرکزی نقطہ جو ہم نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری اور وہ جو اس کو روکنے کی صلاحیت رکھتے تھے ان کا رد عمل مایوس کن رہا ہے بلکہ شرمناک رہا ہے، اور ہم یہ واضح اپیل کر رہے ہیں کہ اس صورتحال کو تبدیل کرنے اور اس تحفظ کو بہتر بنانے کے لیے جس کے شہری حقدار ہیں دنیا کیا کر سکتی ہے. وسطی افریقہ کی اقتصادی برادری کی 10 رکنی ریاستوں سے سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کیمرون میں ملاقات کر رہے ہیں جس میں وہ سائبر جرائم اور سائبر دہشت گردی میں کمی لانے کے لیے اقدامات پر بات کریں گے. اراکین کے مطابق سائبر کے ذریعے دہشت گردی کا خطرہ بڑھ رہا ہے اور وہ تمام ایک منظم اور متحد کوشش سے اس میں کمی لانے پر متفق ہیں. یاونت سے وائس آف امریکہ کے موکی ایڈوین کینٹ زیکا کی رپورٹ سعدیہ اسد کی زبانی.
کیمرون کا کہنا ہے کہ وہ سائبر مجرموں کے نیٹ ورک کی چھان بین کر رہا ہے جو لوگوں کے ذاتی اور کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس میں گھس کر انہیں ہیک کر لیتے ہیں. کیمرون کی جوڈیشل پولیس کے نتھینگ بے امیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بعض مشتبہ افراد نے کمپنیوں اور ذاتی بینک اکاؤنٹس سے لاکھوں ڈالرز منتقل کیے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اے ٹی ایم یعنی آٹومیٹک ٹیلر مشین سائبر مجرموں کا سب سے زیادہ نشانہ بن رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ گھانا اور نائجیریا سے تعلق رکھنے والے 3 ایسے افراد کی تفتیش کر رہے ہیں جنہیں انہوں نے ویزا کارڈ کے ساتھ گرفتار کیا ہے، جسے وہ اے ٹی ایم مشینوں سے معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے اور پھر ان کے ذریعے متاثرہ افراد کے پاسورڈ حاصل کیے تھے. اس فورم میں موجود کامن ویلتھ ٹیلی کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے نمائندہ مارسیل ایبیانا بیلنگے کہتے ہیں کہ سائبر جرائم وسطی افریقہ میں اب محض ایک اقتصادی خطرہ نہیں رہے.
The security of nation state is a wide and growing problem. Hacking is one of them. Cyber espionage.
ریاستوں اور ملکوں کے لیے سیکیورٹی اب ایک بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے. ہیکنگ اور سائبر جاسوسی بھی ان میں سے ایک ہے، حالانکہ صرف آپ کے ڈیٹا کی چوری بھی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ ذاتی طور پر جب وائی فائی نیٹ ورک کے ذریعے لاگ آن ہو رہے ہوں تو آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آپ کے تمام اکاؤنٹس میں گھس گیا ہو، اور آپ جس ویب سائٹس پر جا رہے ہوں وہ اس کی کاپی کر رہا ہو، یعنی آپ کے یوزر نیم اور پاسورڈ کی گھوسٹ کاپی، اور آپ کو اندازہ بھی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. دنیا میں کم از کم 800 ملین افراد ایسے ہیں جنہیں کبھی نہ کبھی اس مسئلے سے دوچار ہونا پڑا. سینٹرل افریقن زون آف انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین یا IUT کے ڈائریکٹر جینجیک میسینا کے مطابق وسطی افریقہ کے راستوں میں یہ خطرات روز بروز بڑھ رہے ہیں کیونکہ وہاں افرادی قوت، آلات اور سراغ رسانی کے نظام کی کمی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سائبر جرائم میں اضافے کی گنجائش موجود ہے کیونکہ تربیت یافتہ عملے اور آلات کی کمی ہے. 10 رکن ریاستوں کے اراکین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ ایسے تمام افراد کو پکڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور انہیں قانون کے تحت سزا دلوائیں گے. انہوں نے اس سے بچاؤ کے لیے سیکیورٹی میں اضافے اور عملے کو بہترین تربیت فراہم کرنے پر بھی اتفاق کیا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
نائجیریا میں 2 پرہجوم بس اڈوں پر خودکش حملوں کے نتیجے میں کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق پہلا حملہ شمال مشرقی نائجیریا کے قصبے پوٹس کام میں کیا گیا جس میں 17 افراد ہلاک ہوئے. عینی شاہدین نے صحافیوں کو بتایا کہ خودکش حملہ آور نے کانو جانے والی ایک بس میں سوار ہونے کی کوشش کے دوران خود کو دھماکے سے اڑا دیا. منگل کی صبح ہونے والے اس حملے میں کئی درجن افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے. پہلے حملے کے چند گھنٹے بعد 2 خودکش حملہ آوروں نے شمالی نائجیریا کے سب سے بڑے شہر کانو کے ایک پرہجوم بس اڈے پر خود کو اڑا دیا. پولیس کے مطابق تاحال کسی نے ان دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اس طرح کے حملے ماضی میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام کرتی رہی ہے. رواں ہفتے نائجیریا کے شمالی علاقے میں اپنی نوعیت کا یہ دوسرا حملہ تھا. اس سے قبل اتوار کو ایک کمسن لڑکی نے ریاست یوب کے مرکزی شہر پوٹس کام میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا تھا جس میں 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے. عینی شاہدین کے مطابق لڑکی کی عمر بمشکل 8 سال تھی. بوکو حرام اس سے قبل بھی خودکش حملوں کے لیے خواتین کو استعمال کرتا رہا ہے، لیکن اتنی کم عمر بچی کی جانب سے خودکش حملے کا یہ پہلا واقعہ تھا. جنوبی کیلیفورنیا میں لاس اینجلس جانے والی میٹرو لنک ٹرین اور ٹرک میں تصادم کے بعد بوگیاں الٹنے سے 50 مسافر زخمی ہو گئے، جن میں متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ منگل کے الگ صبح پیش آنے والے اس حادثے میں ملوث ٹرک کا ڈرائیور حادثے کی جگہ سے کوئی 2 میل دور سے پکڑا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ حادثے میں ٹرک جل کر تباہ ہو گیا، جبکہ ٹرین کی 3 ڈبل ڈیکر مسافر بوگیاں الٹ گئیں اور 2 پٹڑی سے اتر گئیں۔ امریکہ نے منگل کے روز مطالبہ کیا کہ شدت پسند گروپ داعش ان 90 ایشوریا عیسائیوں کو رہا کرے جنہیں شمال مشرقی شام میں حملوں کے دوران اغوا کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی نے ان حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ شدت پسندوں کو ان تمام شہریوں کو رہا کرنا چاہیے جو ان کے قبضے میں ہیں۔ صدر براک اوباما نے 1991 کے بعد پہلی بار ایک سفارتکار کو صومالیہ کے لیے امریکہ کا سفیر نامزد کیا ہے۔ کیتھرین دہانین کی نامزدگی کی توثیق امریکی سینٹ سے ضروری ہے۔ اگر ان کی نامزدگی کی توثیق ہو جاتی ہے تو وہ صومالیہ کے لیے امریکی مشن کی قیادت کریں گی جو کہ ہمسایہ ملک کینیا میں موجود ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان جین ساکی نے ایک بیان میں کہا کہ اگر سیکیورٹی کی صورتحال نے اجازت دی تو ہم صومالیہ میں اپنی سفارتی موجودگی میں اضافہ اور موگدیشو میں اپنے سفارت خانے کو کھولنا چاہیں گے۔ جین ساکی نے اس نامزدگی کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ صومالیہ اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کا مظہر ہے۔ امریکہ نے صومالیہ میں اپنا سفارت خانہ اس وقت بند کر دیا تھا جب وہاں تشدد اور افراتفری شروع ہو گئی تھی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ایک نئے مطالعاتی جائزے میں دنیا بھر میں اقوام متحدہ کی قیام امن سے متعلق کاروائیوں کی بہتری میں مدد کے لیے اصلاحات کی تجویز دی گئی ہے، جس میں اقوام متحدہ کے تفویض کردہ اختیار کی مشن کی صلاحیت اور وسائل کے ساتھ بہتر مطابقت اور اقوام متحدہ کے فوجیوں کی تعیناتی سے متعلق توقعات کی وضاحت شامل ہیں۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے ولیم ایگل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اس مطالعاتی جائزے کا مقصد اقوام متحدہ کی اس نظر ثانی کے لیے معلومات فراہم کرنا ہے جو قیام امن کی کاروائیوں کی تجدید کرے گا۔ اس مطالعاتی جائزے کے ذریعے افریقہ اور دنیا کے دوسرے خطوں کی حکومتوں اور پالیسی سازوں سمیت تمام متعلقہ فریقوں سے ممکنہ اصلاحات پر ان کا رد عمل حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان کے خدشات میں بین الاقوامی جرائم کے نیٹورکس اور ان جہادیوں کے پھیلاؤ سمیت جو غیر محفوظ سرحدیں عبور کرتے ہیں، خصوصاً افریقہ میں روایتی امنکاری کو درپیش نئے چیلنج شامل ہیں۔ رپورٹ کے مصنف یاہیر ونڈرلائن اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں پیس آپریشنز ریسرچ کے شعبے کے سربراہ ہیں۔ ونڈرلائن کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے مشنز میں ایسے اقدام بروئے کار لائے جا سکتے ہیں جیسا کہ مالی میں کیے گئے تھے، جہاں جدید تر دھماکہ خیز آلات اور خود کش بمباروں نے امن کاروں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ان کے الفاظ،
فار ایگزامپل اونلی ان لاسٹ ایئر آئی تھنک اباؤٹ 30 پیس کیپرز ور کلڈ ڈیو ٹو سچ اٹیکس ان مالی الون۔
مثال کے طور پر صرف پچھلے ہی سال میرا خیال ہے کہ تقریباً 30 امن کار صرف مالی میں پیش آنے والے ایسے حملوں میں ہلاک ہوئے تھے۔ یہ تعداد ایسے تمام حملوں میں ہونے والی کل ہلاکتوں کا لگ بھگ 3/4 ہیں۔ اگر آپ ان تمام واقعات پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بیشتر ہلاکتیں نسبتاً بہتر قسم کے دھماکہ خیز آلات یا آئی ای ڈیز کی وجہ سے ہوئی تھیں، کیونکہ وہ جن موٹر گاڑیوں میں سفر کر رہے تھے وہ بارودی دھماکوں سے محفوظ نہیں تھیں۔ تو صرف اس چیز کو یقینی بنانے سے کہ مالی میں خاص طور پر چارڈ کے فوجی بارودی دھماکوں سے محفوظ موٹر گاڑیوں میں سفر کریں، بہت سی زندگیوں کو پہلے ہی بچا لیا جائے گا۔ یہ الفاظ تھے ونڈرلائن کے، جو کہتے ہیں کہ افریقہ کے جن متعلقہ فریقوں سے ان مطالعاتی جائزے کے لیے رابطہ کیا گیا، انہوں نے عام شہریوں کے تحفظ کے لیے طاقت کے استعمال سمیت قیام امن کے لیے سخت اقدامات کی حمایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ابھرتے ہوئے ملک جن میں چین، روس، ترکی، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا، بھارت اور برازیل شامل ہیں، اپنے علاقوں میں سخت تر کاروائیاں قبول کرنے سے ہچکچاتے ہیں، لیکن وہ افریقہ میں طاقت کے استعمال کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ تجارت اور براعظم کے قدرتی وسائل تک رسائی کے لیے افریقی استحکام سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ امن مشن کے لیے اپنے فوجی دستے فراہم کرنے والے ممالک بعض دفعہ اپنی فورسز کو خطرے میں ڈالنے کے متعلق ایک بار پھر سوچتے ہیں۔ ونڈرلائن کہتے ہیں،
And that's why you see in some operations that the operations remain passive Not necessarily because the mandate is passive. No, quite often the mandate of an operation is very.
یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ کاروائیاں مسلسل سست روی کا شکار رہتی ہیں باوجود اس کے کہ انہیں حاصل مینڈیٹ طاقتور ہوتا ہے اور وہ ان سے شہریوں کے لازمی تحفظ کا تقاضا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امن کاروائیوں سے متعلق فوجی دستوں کا کمانڈر اسے انجام نہیں دینا چاہتا بلکہ اس لیے کہ فوجی بھیجنے والا ملک یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کے خیال میں عام شہریوں کا تحفظ کرنا بہت خطرناک ہے. اقوام متحدہ کی امن کار فورس کے کمانڈر کو اس کا انچارج ہونا چاہیے لیکن عملی طور پر کمانڈ کی ایک سیکنڈ لائن ہوتی ہے اور وہ لوگ ان کے اپنے دارالحکومت ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے اقوام متحدہ آگاہ ہے اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ الفاظ تھے ونڈر لائن کے جو کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو اپنی امن کاروائیوں کے مینڈیٹ کو واضح بنانا چاہیے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ عام شہری اس بارے میں ابہام کا شکار رہے ہیں کہ آیا مینڈیٹ میں ہر ایک کو تحفظ دینے کی کوئی واضح گارنٹی شامل ہوتی ہے یا اس کی نوعیت محدود ہوتی ہے. جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ مالی، جنوبی سوڈان اور مشرقی کانگو کے معاملے میں یہ صورتحال ہے. وہ کہتے ہیں کہ فوجیوں کو مشن کا مینڈیٹ انجام دینے کے لیے خاصی اچھی طرح مسلح ہونا چاہیے. انہوں نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے مشرقی حصے کے کیوو صوبے میں ہونے والے مشن کی مثال دی. ان کے الفاظ،
The mission was just not sufficiently equipped to protect all civilians. So what should
اس مشن میں تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے مناسب ساز و سامان دستیاب نہیں تھا، تو ایک مینڈیٹ کو کیا کرنا چاہیے اور آپ توقعات پر کس طرح پورا اتریں گے؟ آپ کو آبادی پر یہ واضح کرنا چاہیے کہ آپ کیا کریں گے اور کیا آپ نہیں کریں گے. کیا آپ پورے ملک کے تمام شہریوں کی حفاظت کریں گے؟ جمہوریہ کانگو میں اس وقت لوگ یہی توقع کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر اوقات اقوام متحدہ کے امن کاروں پر برہم ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ہر جگہ تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا. یہ الفاظ تھے ونڈر لائن کے. اس مطالعاتی جائزے میں اقوام متحدہ کی کاروائیوں کے لیے فنڈز فراہم کرنے والے اور اکثر اوقات فیصلے کرنے والے ملکوں، جن میں زیادہ تر مغربی صنعتی ملک شامل ہیں، اور متوسط اور کم آمدنی والے ان ملکوں کے درمیان کشیدگیوں کا بھی انکشاف ہوا ہے جو ان کاروائیوں کے لیے اپنے فوجی فراہم کرتے ہیں. ونڈر لائن کہتے ہیں کہ فوجی مہیا کرنے والے ملک فنڈز فراہم کرنے والے ملکوں پر تنقید کرتے ہیں، جس کے رد عمل میں وہ اکثر اوقات ان کی کارکردگی اور فورسز کی تربیت کو اپنی نکتہ چینی کا ہدف بناتے ہیں. ونڈر لائن تجویز کرتے ہیں کہ جو ملک فنڈز فراہم کرتے ہیں وہ نسبتاً زیادہ فوجی بھی فراہم کریں، جبکہ جو ملک روایتی طور پر اپنے فوجی بھیجتے ہیں انہیں اپنی مالی اعانتوں میں اضافے کے طریقے ڈھونڈنے چاہئیں. اس طرح ملکوں کے دو گروپس کے درمیان افہام و تفہیم میں اضافہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اس تنازع پر گزشتہ سال کم آمدنی والے ان ملکوں کے لیے جو فوجی فراہم کرتے ہیں رقوم کی ادائیگیوں میں اضافہ کر کے قابو پایا گیا تھا. دنیا بھر میں اس وقت قیام امن کی 16 کاروائیاں جاری ہیں جن میں اقوام متحدہ کے 120,000 اہلکار حصہ لے رہے ہیں. ان میں سے 9 کاروائیاں جن میں عالمی ادارے کے لگ بھگ 81,000 کارکن شامل ہیں سب سہارا افریقہ میں ہو رہی ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ طب کے میدان میں تحقیق اور تلاش کا عمل جاری رہتا ہے. نئے نئے امراض سامنے آنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے علاج بھی دریافت کیے جا رہے ہیں، مگر بعض امراض اتنے پرانے ہیں کہ لاکھ علاج کے باوجود ختم نہیں کیے جا سکے. ان میں سے ایک جوڑوں کا مرض بھی ہے. جوڑوں کے درد کا طرح طرح سے علاج کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ گھٹنے تبدیل بھی کر دیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی ہر علاج وقتی ہی رہتا ہے. عمر کے ساتھ ساتھ جوڑ بھی عمر رسیدہ ہونے لگتے ہیں اور ان کے درمیان کے ٹشو اور بعض اوقات کری ہڈی، جسے کارٹلیج بھی کہا جاتا ہے، گھس جاتی ہے اور اس سے جوڑوں میں رگڑ پیدا ہوتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے. مگر اب امریکہ میں محققین نے بتایا ہے کہ اس کری ہڈی اور ان خلیوں کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے. عشروں سے ریسرچرز کوشش کر رہے ہیں کہ تجرباتی جانوروں کی ہڈیوں کے گودے کے بعض خلیوں یا دیگر اسفنج نما خلیوں سے سٹیم سیلز علیحدہ کر کے انہیں استعمال کیا جائے. یہ سیل، جو آسٹیو کونڈرو ریٹیکولر یا او سی آر کہلاتے ہیں، اہم ہڈیوں اور کری ہڈی کی دوبارہ تخلیق میں مدد دے سکتے ہیں. کولمبیا یونیورسٹی میڈیکل سینٹر نیو یارک میں محققین نے ہڈیوں کے گودے میں ان سیلز کا انکشاف کیا ہے. انہوں نے تجربہ کیا کہ لیبورٹری میں رکھ کر ان خلیوں کو بڑھایا گیا اور جب چوہوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں دوبارہ داخل کیا گیا تو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے دوبارہ ٹھیک ہونے میں ان سے مدد ملی۔ سدھارتھ مکھرجی اس رپورٹ کے خالق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی سٹیم سیلز انسانی ہڈیوں میں بھی موجود رہتے ہیں۔ اصل تکلیف دہ تجربہ یا تکلیف دہ تصور اسے انسانوں میں آزمانا ہے۔ انسانوں سے یہ سٹیم سیلز نکالنا اور پھر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے پیچیدہ نقائص دور کرنا یا جوڑوں کے دیرینہ مرض کے علاج کے لیے انہیں دوبارہ واپس داخل کرنا۔ مکھرجی کہتے ہیں کہ سٹیم سیلز بڑوں کی نسبت بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو بڑوں کی نسبت جلد اور زیادہ آسانی سے جڑ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگلا قدم یہ ہے کہ انسانوں میں او سی آر سیلز کا پتہ چلا کر انہیں ہڈیوں کے پیچیدہ امراض اور کری ہڈی یا کارٹلیج کی مرمت کے لیے استعمال کیا جائے۔ مکھرجی کہتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگوں میں اگر کارٹلیج کو نقصان پہنچے تو یہ اپنے طور پر ٹھیک نہیں ہوتی۔ جوڑوں کے مریض جانتے ہیں کہ سردیوں میں تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے اور جوڑوں کے درمیان جو مایع انہیں تکلیف سے بچاتا ہے وہ جم جاتا ہے، چنانچہ بہتر ہے کہ چلنے پھرنے کی عادت ترک نہ کی جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سن 2015 کی ایک بہترین فلم بدلہ پور، تفصیلات فکر و فن میں۔
لوگ کہتے ہیں اپنے دشمن کو معاف کر دینا چاہیے، میں بھی یہی مانتا ہوں، لیکن انہیں تڑپا تڑپا کے مارنے کے بعد۔
شری رام راگھون کی ہدایت میں بنی فلم بدلہ پور ایک کرائم ڈرامہ ہے جس نے 20 فروری کو ریلیز کے بعد باکس آفس پر دھوم مچا دی۔ آف انڈیا کے مطابق یہ ایک بہترین فلم ہے۔ جب آپ اسے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتے۔
ناؤ کا
رگھو
کا ہے،
رگھو
گیتلی کا ہے،
مرڈر کے لیے۔
فلمی ناقدین نے ورن دھون کی اداکاری کو خوب سراہا ہے، جنہوں نے محبت اور بدلے کے اس کھیل میں اپنی اداکاری کے خوب جوہر دکھائے ہیں۔ پوری بالی ووڈ انڈسٹری میں اس فلم میں ورن کی اداکاری کو بہت سراہا جا رہا ہے۔
دہلیز پہ میرے دل کی جو رکھے ہے تو نے قدم، تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی، میرے ہمدم ہو سیکھا میں نے جینا جینا کیسے جینا، سیکھا میں نے جینا میرے ہمدم، نہ سیکھا کبھی جینا جینا کیسے جینا، نہ سیکھا جینا تیرے بنا ہمدم۔
فلم نے ریلیز کے 4 دنوں میں 27.5 کروڑ روپے کمائے تھے۔
دل سے جو میں نے کری ہے سچی سی ہے یہ تعریفیں، دل سے جو میں نے کری ہے، جو تمہیں ملا تو سجی ہے دنیا میری ہمدم، آسمان ملا زمین کو۔
اس کی کاسٹ میں ورن دھون کے ساتھ نواز الدین صدیقی نے مرکزی کردار ادا کیا ہے، جبکہ سپورٹنگ اداکاروں میں ہما قریشی، یامی گوتم، ونے پاتک، دیویا دتا اور رادھیکا شامل ہیں۔
گم ہو گیا وقت سے چرایا تھا جو اپنا بنایا تھا، وہ تیرا وہ میرا، وقت سے چرایا تھا جو سپنا سجایا تھا۔
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दाग दे सारी गोलियां नियां जो मेरा जी कर दा, हर जड़े नियां जो मेरा जी कर दा, हर जड़े नियां मेरा जी कर दा।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। भारत के सेक्रेटरी खारजा अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। 7 माह कबल भारत की जानिब से खारजा सेक्रेटरीज की सतह के मुजाकरात की मनसूखी के बाद ये दोनों मुल्कों के आला सिफारती अहदेदारों की पहली बाजाबता मुलाकात होगी। मजीद तफसीलात बयान कर रहे हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक।
पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के सेक्रेटरी खारजा एस जयशंकर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वजारत खारजा की तर्जुमान तस्नीम असलम के दफ्तर से बुध को जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि एस जयशंकर 3 मार्च को 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। बयान के मुताबिक एस जयशंकर पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी से बातचीत करेंगे, तहम दोनों मुल्कों के आला सिफारतकारों के दरमियान बातचीत के एजेंडे के बारे में कुछ नहीं बताया गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को पाकिस्तानी हमनसब नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राबता करके उन्हें बताया था कि नए भारतीय सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान समेत तमाम सार्क ममालिक का दौरा करेंगे। भारत के सेक्रेटरी खारजा के इस तयशुदा दौरे को जनूबी एशिया के 2 बड़े मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब पेशरफ्त तस्वर किया जा रहा है। इस बारे में तजियाकार रसूल बख्श रईस ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा,
तो ये जो विजिट है बातचीत की शुरुआत है कि बातचीत को शुरू करने के लिए बातचीत होगी, और उसके बारे में ये कहना कि कामयाबी है और सारे रास्ते साफ हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ज़रा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन जिस अंदाज में अमेरिका की हुकूमत और कुछ यूरोपियन हुकूमतों ने भी इस हिंदुस्तान पे असर डालने की कोशिश की होगी, तो उससे उम्मीद बंधी है कि ये तअतुल जो पिछले तकरीबन 1 साल से है दोनों मुल्कों के दरमियान में, शायद वो टूट जाए और जमूद ख़त्म हो, बर्फ पिघले और बातचीत आगे को चले।
गुज़श्ता साल अगस्त में भारत ने दोनों मुल्कों के दरमियान सेक्रेटरी खारजा सतह के इस्लामाबाद में होने वाले मुजाकरात यकतरफा तौर पर मनसूख कर दिए थे, जिसके बाद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में तनाव देखा गया। पाकिस्तान का ये मौकफ रहा है कि वो भारत से बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है, लेकिन पाकिस्तानी अहदेदारों के बकौल मुजाकरात भारत ने मनसूख किए थे और उसे ही दोबारा इनकी बहाली के लिए पहल करना होगी। पाकिस्तानी अहदेदारों ने भारत की तरफ से अपने सेक्रेटरी खारजा को इस्लामाबाद भेजने के फैसले का खैर मकदम किया है। गुज़श्ता हफ्ते ही वजारत खारजा की तर्जुमान तस्नीम असलम ने बताया था कि भारत के साथ गैर रस्मी सिफारतकारी का सिलसिला तो चला आ रहा है, लेकिन ये बाकायदा और बराह रास्त मुजाकरात का नेमुल बदल नहीं हो सकता। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तानी हुकाम ने तस्वीर की बिना पर दुनिया भर में शोहरत पाने वाली अफगान खातून शरबत बीबी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया है। 1984 में जब शरबत बीबी की उम्र 12 साल थी, एक मारूफ आलमी जरीदे में शाया होने वाली उसकी तस्वीर ने अफगान खवातीन को दुनिया से रूशनास कराने में नुमाया किरदार अदा किया था। हुकाम ने उनका और उनके बेटे का शनाख्ती कार्ड जारी होने पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद से जलील अख्तर की रिपोर्ट।
नेशनल जियोग्राफिक के शुमारे में तस्वीर की इशाअत के बाद शोहरत पाने वाली अफगान खातून शरबत बीबी को गैर कानूनी तौर पर जारी करदा पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है। पाकिस्तान में शहरियों के कवायफ का इंदराज करने वाले कौमी इदारे नादरा के एक अहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अफगान खातून शरबत बीबी और उसके 2 बेटों को जारी करदा पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिए गए हैं, जबकि उन्हें पाकिस्तानी कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करने पर महकमे के 2 अहदेदारों के खिलाफ महकमाना तहकीकात भी जारी हैं। शरबत बीबी की एक तस्वीर 1984 में नेशनल जियोग्राफिक रसाले ने उस वक्त शाया की थी जब वो पिशावर में कायम अफगान महाजर कैंप में मुकीम थी। उस वक्त शरबत बीबी की उम्र 12 साल थी। ان کی یہ تصویر بہت مشہور ہوئی, لیکن وہ ایک مرتبہ پھر خبروں میں آئیں جب انہیں 2002 میں نیشنل جیوگرافک نے تلاش کیا. رواں ہفتے پاکستانی اخبارات میں خبریں شائع ہوئیں کہ شربت بی بی اور ان کے دو بیٹوں ولی خان اور رعوف خان کو گزشتہ سال پاکستان کے قومی شناختی کارڈز جاری کیے گئے. ان اطلاعات کے بعد پاکستانی ادارے نادرہ نے چھان بین شروع کرنے کے بعد ان کے کارڈ منسوخ کر دیے. اطلاعات کے مطابق شربت بی بی اور ان کے دو بیٹوں نے پہلے سے حاصل کردہ غیر قانونی پاکستانی شناختی کارڈز کی تجدید کے لیے گزشتہ سال نادرہ میں درخواست کی تھی. شربت بی بی کا شمار ان افغان پناہ گزینوں میں ہوتا ہے جنہوں نے 1980 کی دہائی میں افغانستان میں لڑائی کے بعد پاکستان میں سکونت اختیار کی. پاکستان میں آمد کے بعد شربت بی بی نے پشاور میں ناصر باغ میں قائم پناہ گزینوں کے کیمپ میں رہائش اختیار کی, جہاں 1984 میں نیشنل جیوگرافک کے ایک فوٹوگرافر نے ان کی تصویر لی تھی جو اس رسالے کے صفحہ اول پر شائع ہوئی تھی. نادرہ کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ادارے نے شربت بی بی اور ان کے دو بیٹوں کے افغان شہری ہوتے ہوئے پاکستانی شناختی کارڈ کے اجرا پر دو عہدیداروں کے خلاف انکوائری کا حکم دیا ہے جنہوں نے مبینہ طور پر یہ شناختی کارڈ جاری کیے تھے. پاکستان میں 15 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین قانونی طور پر جبکہ لگ بھگ اتنے ہی غیر قانونی طور پر مقیم ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے باعث افغان مہاجرین کو واپس افغانستان بھیجنے کے مطالبات میں اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین 2015 کے اواخر تک پاکستان میں رہنے کے مجاز ہیں. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
یوکرین کی فوج نے اطلاع دی ہے کہ مشرقی یوکرین میں دوسرے مسلسل روز روس نواز باغیوں کے حملوں میں واضح کمی ہوئی ہے, لیکن فائر بندی پوری طرح قائم نہیں ہوئی. باغیوں نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران حکومت کے قبضے والے علاقوں اور ٹھکانوں پر 19 حملے کیے ہیں. اور منگل کے روز امریکی سینٹ کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ روس یوکرین میں اپنی کارروائیوں کے بارے میں ان سے مسلسل جھوٹ بول رہا ہے. یوکرین میں یورپی یونین اور امریکہ کا کیا کردار رہا ہے, اس بارے میں سلاتسسکا ہوک کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
بین الاقوامی مبصرین کا کہنا ہے کہ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں نے اس ماہ کے آغاز پر منسک میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. منگل کے روز روس کے صدر ولادیمیر پیوتن کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ اس صورت میں کامیاب ہوگا اگر کیو اپنی توجہ معیشت پر مبذول کرے. ولادیمیر پیوٹن نے کہا, میرے خیال میں اور میں کوئی مشورہ نہیں دینا چاہتا, لیکن پھر بھی یوکرین جیسے بڑے یورپی ملک کی قیادت کو چاہیے کہ وہ ملک کو پہلے معمول کی زندگی کی طرف لے کر جائے, معیشت اور سماجی شعبے کو درست کرے, ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں اپنے تعلقات کو مہذب انداز میں بہتر کرے اور ڈون باس میں رہنے والے لوگوں کے قانونی حقوق اور مفادات کو یقینی بنائے. تاہم امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے امریکی قانون سازوں کے ایک گروپ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دراصل روس یوکرین کی معیشت کو مستحکم کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے. جان کیری کا کہنا تھا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یوکرین میں جاری جنگ اصولی طور پر صرف ڈونیٹس، لوہانسک اور ڈیبالٹسیف سے متعلق نہیں ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے, یہ زمین پر جبری قبضہ ہے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے, لیکن وہ یہ کر رہا ہے کہ یوکرین کے پانیوں میں ارتعاش پیدا کر رہا ہے جس سے وہاں نجی شعبے میں سرمایہ کاری مشکل ہوتی جا رہی ہے اور یوں یوکرین کی معیشت میں بہتری بہت مشکل ہو رہی ہے. کانگریس میں ہونے والی ایک سماعت کے دوران جان کیری نے سینیٹر کرس مرفی کی اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ روس کی جانب سے جاری پروپیگینڈا جنگ کے سدے باب کے لیے امریکہ کو مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ کے چند قانون سازوں نے انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین کو اسلحہ فراہم کرنے کی منظوری دے, کیونکہ روس کسی اور بات کا جواب نہیں دے رہا. منگل کے روز برطانوی پارلیمان میں بھی یہی بحث جاری رہی. وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا تھا کہ برطانیہ نے ابھی تک یوکرین کو جان لیوا ہتھیار فراہم نہیں کیے. ڈیوڈ کیمرون نے کہا,
We have announced a whole series of non-lethal equipment.
ہم نے پہلے ہی غیر مہلک ہتھیاروں, تاریکی میں دیکھنے والی عینکوں اور بلٹ پروف جیکٹوں جیسا سامان فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے. آئندہ ماہ کے دوران ہم برطانوی فوج کے اہلکار وہاں بھیجیں گے جو مشاورت, حکمت عملی, انٹیلیجنس اکٹھا کرنے اور طبی سہولتوں کی فراہمی کی تربیت دیں گے. ہم یوکرین کے ساتھ پیدل فوج کی تربیت کا پروگرام بھی تشکیل دیں گے۔ برطانوی اور امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کی حکومتوں کو اس امکان کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ایک دفعہ مشرقی یوکرین میں اپنے قدم جمانے کے بعد وہ دیگر علاقوں کا رخ کرے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے کی سٹون پائپ لائن کے متنازع پروجیکٹ کو ویٹو کر دیا ہے۔ منگل کے روز وائٹ ہاؤس نے ویٹو سے متعلق نوٹ سینٹ روانہ کر دیا۔ مسٹر اوباما کی میعاد صدارت کا یہ تیسرا ویٹو ہے۔ اس اقدام سے ریپبلکن پارٹی کا اولین ترجیح کا یہ معاملہ فی الحال منجمد ہو گیا ہے۔ اس سے قبل اسی سال ریپبلکن قیادت والے کانگریس نے پائپ لائن کی تعمیر سے متعلق اس بل کی منظوری دی تھی۔ ایوان نمائندگان نے 11 فروری کو 152 کے مقابلے میں 270 کی اکثریت سے اسے منظور کیا تھا، جس سے قبل 29 جنوری کو سینٹ اسے منظور کر چکی ہے۔ نہ تو ایوان نمائندگان اور نہ ہی سینٹ نے اس تجویز کو وسیع تر عددی اکثریت سے منظور کیا تاکہ متوقع صدارتی ویٹو سے بچا جا سکے۔ سب سے پہلے اسے سن 2008 میں تجویز کیا گیا تھا۔ تیل کی سٹون ایکسٹرا لارج پائپ لائن کینیڈا سے امریکی خلیج تک جاتی ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں باہمی اہمیت کے حامل معاملات پر گفتگو ہوئی، جن میں امریکی قیادت والے اتحاد کی جانب سے داعش کے خلاف جاری کارروائی کے علاوہ عراق، شام، لیبیا، ایران، یمن پر بات چیت شامل ہے۔ مذاکرات کے بعد صدر اوباما نے دونوں سربراہان کی ملاقات کو مشترکہ سوچ کی حامل اور قربت کی علامت قرار دیا اور بتایا کہ امن اور سلامتی کے حوالے سے گفتگو انتہائی کارآمد رہی۔ قطری امیر کے ہمراہ مشترکہ اخباری کانفرنس میں صدر نے کہا کہ داعش کے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی میں دونوں ملک قریبی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کہ شدت پسند مشرق وسطی کے علاوہ بین الاقوامی برادری کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرتشدد انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خدشات کا قلاقمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ داعش کے گروہ کو میسر آنے والی فنڈنگ کو مکمل طور پر بند کیے جانے کی کوششوں کو کامیاب بنایا جائے۔ شام کے بارے میں صدر اوباما کا کہنا تھا کہ بشار الاسد حق حکمرانی کھو چکے ہیں، جن کا اب کوئی کردار باقی نہیں رہا۔ سینٹ، جس میں ریپبلکن پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، ایک ایسے سیاسی تعطل کے معاملے کا ممکنہ حل تلاش کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے جس کا تعلق صدر براک اوباما کی جانب سے امیگریشن پالیسی پر انتظامی حکم نامے سے ہے، جو حکومتی کاروبار کی جزوی بندش کی صورت میں منتج ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں اس سے قبل ایوان نمائندگان میں بل کی منظوری کی کوششیں ناکام رہی ہیں۔ اب ریپبلکن پارٹی کے سینئر ارکان ایک نئی حکمت عملی پر زور دے رہے ہیں، جس میں صدر کی امیگریشن پالیسی کو محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے رقوم منظور کیے جانے سے نتھی نہیں کیا گیا۔ گزشتہ جمعے کے شب سے ہوم لینڈ سیکیورٹی ایجنسی کے پاس سرکاری رقوم ختم ہو چکی ہیں۔ سینٹ کے ریپبلکن ارکان نے $40 ارب کی زر کی طلب کا ایک بل پیش کیا ہے، جسے ریپبلکن پارٹی کی اکثریت والا ایوان نمائندگان منظور کر چکا ہے، اور جس سے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لیے رواں مالی سال کے اختتام تک کے لیے رقوم میسر آ جائیں گی، جبکہ ایوان نے صدر اوباما کے احکامات کو مسترد کر دیا ہے۔ تاہم سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان جو صدر کے اقدام کی حمایت کرتے ہیں، انہوں نے پیر کے روز اس بل کی منظوری کے خلاف آواز بلند کی، اور یوں جب سے یہ بل پیش کیا گیا ہے، جو چوتھی بار حتمی ووٹ کے لیے پیش ہوگا۔ بل پر رائے شماری کے بعد سینٹ میں ایوان کے اکثریتی قائد مچ میکونل نے ایک نئی قانون سازی پیش کی، جس میں اخراجاتی بل کو نتھی کیے بغیر اوباما کے فیصلوں کو مسترد کرنے کی کوشش کی گئی۔ متعدد ریپبلکن سینیٹروں نے بھی ایک بل پر رائے شماری کے لیے کہا ہے، جس سے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لیے 2 سے 3 ماہ کے لیے عارضی طور پر رقوم میسر آئیں گی۔ آسٹریلیا شہریت اور نقل مکانی کے قوانین کو سخت کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور ایسے گروپوں کے خلاف کارروائی پر غور کر رہا ہے جو مذہبی یا نسلی منافرت پھیلاتے ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم ٹونی ایبٹ نے اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ وزیراعظم اپنے ملک کی انسدادی دہشت گردی کی حکمت عملی کو مؤثر بنانے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
آسٹریلیا کی قومی سلامتی کے ایک جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ ملک ایک ایسے طویل دور میں داخل ہوا ہے جہاں دہشت گردی کا انتہائی خطرہ ہے۔ خاص طور پر سب سے بڑی تشویش ملک کے اندر پیدا ہونے والا انتہا پسندی کا رجحان ہے۔ ایک اندازے کے مطابق عراق اور شام میں عسکریت پسندوں کے ساتھ لڑائی میں 90 آسٹریلوی بھی شامل ہیں۔ جبکہ آسٹریلیا میں کم از کم 140 افراد انتہا پسند عوامل کی فعال انداز میں حمایت کر رہے ہیں. کیمبرا عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی میں امریکہ کا ایک مضبوط حلیف ہے اور اس نے ستمبر میں ملک کے اندر خطرے کی سطح کو درمیانی درجے سے بلند درجے تک بڑھا دیا تھا. ٹونی ایبٹ کی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر خطرے کی صورتحال بگڑ رہی ہے اور سیکیورٹی کے ادارے انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں 400 سے زائد انتہائی حساس چھان بین کر رہی ہیں جو گزشتہ برس کی تعداد کے مقابلے میں دگنی ہے. سڈنی میں اس ماہ کے آغاز میں 2 افراد پر فرد جرم عائد کی گئی جس سے پہلے پولیس کو داعش کا جھنڈا، بغدا اور عربی زبان میں ایک ویڈیو ملی تھی جس میں عام شہریوں کو ہلاک کرنے کی مجوزہ سازش کی تفصیل بیان کی گئی تھی. ملک کے اندر انتہا پسندی کے خلاف کڑی کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے وزیراعظم نے ممکنہ طور پر خطرہ سمجھے جانے والے افراد کے لیے فلاحی امدادی رقوم کی ادائیگی سے انکار، دوہری شہریت رکھنے والوں سے پاسپورٹس واپس لینے اور بیرون ملک سفر پر پابندیاں لگانے کی منصوبہ بندی کے بارے میں بات کی. وزیراعظم ٹونی ایبٹ کہتے ہیں
The government will develop amendments to the Australian Citizenship Act.
آسٹریلوی وزیراعظم کہتے ہیں کہ حکومت آسٹریلوی شہریت کے ایکٹ میں ترمیم تیار کرے گی تاکہ دوہری شہریت رکھنے والوں کے لیے آسٹریلوی شہریت کو ختم یا معطل کیا جا سکے. لمبے عرصے سے یہ ہوتا آیا ہے کہ وہ لوگ جو آسٹریلیا کے خلاف لڑائی کرتے ہیں وہ اپنی شہریت کھو دیتے ہیں. چنانچہ جو آسٹریلوی دہشت گرد گروپوں کے ساتھ مل کر ہتھیار اٹھاتے ہیں، خاص طور پر جب آسٹریلوی فوجی عملہ بھی افغانستان اور عراق میں کاروائیوں میں مصروف ہے، تو انہوں نے ہمارے ملک کے خلاف ہی کام کیا ہے اور اسی لحاظ سے ان سے نمٹا بھی جانا چاہیے. نئے قوانین کے تحت منافرت پھیلانے والوں کو بھی ہدف بنایا جائے گا جن میں انتہا پسند لیکن غیر متشدد اسلام پرست گروپ حزب الطاہر بھی شامل ہے. تاہم حزب اختلاف کے ایک لیڈر نے اس اقدام کو ایک ناکام لیڈر کی طرف سے آسٹریلوی کمیونٹی میں خوف پیدا کرتے ہوئے مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا ہے. اس ماہ کے آغاز میں مسٹر ٹونی ایبٹ کو اپنی برسر اقتدار لبرل پارٹی کے ساتھیوں کی طرف سے عدم اعتماد کے ووٹ کا بھی سامنا رہا تھا. بہجہ جلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن.
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
دہشت گرد گروہوں کو اپنے ہلاکت خیز منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رقوم کی مستحکم فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے دہشت گردوں کے سرمایہ جمع کرنے کے راستے اور ان کے پاس پہلے سے جمع شدہ رقوم کے استعمال کو روکنا بے حد ضروری ہے. آئی ایس آئی ایل کے حوالے سے یہ اور بھی ضروری ہے. یہ دہشت گرد گروہ اپنے وسائل مجرمانہ سرگرمیوں، مثلاً بینکوں میں ڈاکے ڈال کر، اغوا شدہ چرغمالیوں کے بدلے تاوان وصول کر کے، افراد اور کاروباری اداروں سے بھتے لے کر اور دیہاتوں اور قصبوں پر حملے کر کے پیدا کرتا ہے. یہ گروہ اپنے زیر قبضہ علاقوں میں موجود تیل کے کنوؤں کا تیل چوری کر کے فروخت کرتا ہے اور بیرونی طور پر عطیات کی شکل میں بھی رقوم وصول کرتا ہے. آئی ایس آئی ایل بیرونی عطیہ دہندگان سے بھی رقم اکٹھی کرتا ہے، لیکن وہ رقم اس گروہ کی مجرمانہ اور دہشت گرد سرگرمیوں سے جمع کی گئی رقوم حکوم سے کم ہوتی ہیں۔ امریکہ کے خصوصی مندوب ایمس ہاٹسٹین کہتے ہیں کہ آج آئی ایس آئی ایل اس سے کہیں زیادہ علاقے کو کنٹرول کرتا ہے جتنے پر کبھی القاعدہ کا قبضہ تھا، جس کا مطلب ہے کہ رقوم اور وسائل تک اس کی رسائی کی کوئی حد نہیں۔ یہی سرمایہ اس گروہ کی صفاکانہ مہم کی زندگی کا ضامن ہے۔ دہشت گردوں کے مالیاتی وسائل کی نگرانی کے شعبے کی امریکی نائب معاون وزیر جینیفر فاولر کہتی ہیں کہ گزشتہ سال آئی ایس آئی ایل کو تیل یا تیل کی مصنوعات مقامی اسمگلروں کو فروخت کرنے سے، جو اس تیل کو مقامی افراد خصوصاً اسد حکومت کو بیچتے ہیں، کئی ملین ڈالر فی ہفتہ یا کم از کم 100 ملین ڈالر کی مجموعی آمدنی ہوئی تھی۔ بین الاقوامی اتحاد نے آئی ایس آئی ایل کے منافع کو کم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ مثلاً آئی ایس آئی ایل کے زیر قبضہ علاقوں کے بینکوں کے لیے اندرون ملک یا بین الاقوامی مالیاتی نظام کے تحت رقوم کا لین دین روک کر دہشت گردوں کو عالمی مالیاتی نیٹ ورک سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئی ایس آئی ایل کو تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقوم کا راستہ بند کرنے کے لیے اتحادی طیارے آئی ایس آئی ایل کے زیر قبضہ تیل کے کنوؤں اور تیل صاف کرنے کے کارخانوں پر حملے کر رہے ہیں، جبکہ ترکی اور کرد علاقے کی انتظامیہ اس تیل کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے جو آئی ایس آئی ایل کے زیر قبضہ علاقوں سے باہر آتا ہے۔ امریکہ یہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ اپنے اتحادی ملکوں کو اغوا کے واقعات میں تاوان کی ادائیگی کے حوالے سے کوئی رعایت نہ برتنے پر تیار کر لے، جبکہ خلیج میں امریکہ کے اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر ہر قسم کے دہشت گرد گروہوں کو رقوم کی فراہمی روکنے پر کام کیا جا رہا ہے۔ امریکی نائب معاون وزیر جینیفر فاولر کہتی ہیں کہ ہم آئی ایس آئی ایل کے زیر کنٹرول علاقوں سے رسد اور تیل کی نقل و حمل روکیں گے، غیر منظم مالیاتی کمپنیوں کو آئی ایس آئی ایل کی مدد کرنے سے روکیں گے، عراق اور شام جانے والے غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں کے مالی وسائل کو نشانہ بنائیں گے، اور آئی ایس آئی ایل کی مالیاتی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایک مشترکہ لائحہ عمل اپنائیں گے۔ نائب معاون امریکی وزیر کا کہنا تھا کہ کسی بھی کاروباری ادارے کی طرح جس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہوتی ہے، آئی ایس آئی ایل کو اگر منافع کمانے یا اضافی علاقوں پر قبضہ کرنے کا موقع نہ ملے تو اس کی مالی طاقت ختم ہو جائے گی، اور بین الاقوامی اتحاد بے حد تندہی سے اسی مقصد کے حصول کی کوشش کر رہا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ عشروں سے امریکی گھرانوں میں پیانو کا استعمال عام رہا ہے، لیکن اب ملک بھر میں اس کی فروخت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، کیونکہ بہت ہی کم بچے ایسے ہیں جو اسے سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ لیکن اب بھی ایشیائی امریکیوں کی ایسی تعداد موجود ہے جو پیانو کے اہم کسٹمر ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیانو سٹور کو بچانے کے لیے یہ تعداد کافی ہے؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ بدھ کی ایک شام ہے، کالج پارک میری لینڈ میں پیانو لیکویڈیشن سینٹر کا عملہ معمول کے مطابق مصروف دکھائی دے رہا ہے۔ یہ سب مختلف طرح کے پیانو کو ٹھیک کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس سینٹر کے مالک 40 سالہ نک مارگریٹاس، جو اس انڈسٹری کے ماہر ہیں، انہیں پیانو کی صنعت کے مستقبل سے متعلق تشویش ہے۔ یہ لیکویڈیشن سینٹر واشنگٹن کے علاقے میں ایک بہت بڑا سٹور ہے، جہاں پر سٹائن وے، یاماہا اور کوائی جیسے مشہور برانڈز فروخت کیے جاتے ہیں، لیکن اب ان کا کاروبار مندی کا شکار ہے۔ مارگریٹاز اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے اس کاروبار کے بھرپور مواقع تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گریجویشن کے بعد میں نے اپنے پیانو کو فروخت کرنے کے لیے مقامی اخبار میں اشتہار دیا اور اسے پہلے آنے والے شخص کو فروخت کر دیا، لیکن مجھے اس کے لیے 27 ٹیلیفون کالز آئیں۔ یہ 1974 کی بات ہے۔ انہوں نے بعد میں مقامی اخبار میں ایک دوسرا اشتہار دیا کہ 500 پیانو درکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں اشتہار دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ لوگوں نے استعمال شدہ پیانو بیچنے کے لیے لائن لگا دی، جبکہ ان میں خریدار بھی شامل تھے۔ لیکن اب چیزیں مختلف ہیں۔ مارگریٹاس کا کہنا ہے کہ اب جبکہ پیانو کی صنعت کو زوال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایشیائی اور ایشیائی امریکی مارکیٹ میں ڈرامائی انداز میں اضافہ ہوا ہے۔ انجلیکا فرویڈ کی عمر 9 سال ہے۔ اس نے 3 سال قبل یولیجینیا اولیشکیوے سے پیانو سیکھنا شروع کیا، جو 1991 میں امریکہ آنے کے بعد سے پرائیویٹ پیانو ٹیچر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں۔
ایشین پیرنٹس ہیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ امپورٹنٹ،
وہ کہہ رہی ہیں کہ ایشیائی والدین اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ وہ اسے گھر میں محض اس لیے نہیں رکھتے کہ انہوں نے اس پر رقم خرچ کی ہے یا محض سیکھنے کے لیے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے بچوں کے لیے سرمایہ کاری ہے۔ انجلیکا کی ماں فلوریڈا جنگ کہتی ہیں کہ جیسی ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کی مہارت میں بہتری آ رہی ہے، انہوں نے اس کے لیے زیادہ مہنگا پیانو خریدنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹی کی دلچسپی اور سخت محنت کو دیکھتے ہوئے ہم نے بغیر ہچکچاہٹ کی اس کی حمایت کی، یعنی وقت اور مالی لحاظ سے ہر طرح سے اسے سپورٹ کیا۔ ایک ماں کی حیثیت سے میں اس کی سب سے وفادار سامع رہوں گی اور عمر بھر اس کی تائید کروں گی۔ ایشیائی خاندانوں میں پیانو کی خرید اس کاروبار کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ایشیائی صارفین اس لڑکھڑاتی صنعت کو سہارا دے سکیں گے۔ اگر محض ایشیائی کمیونٹی پیانو کو خرید رہی ہے تو پھر اس بات کا امکان بہت ہی کم رہ جائے گا کہ یہ کاروبار زیادہ عرصے تک منافع بخش طور پر چل سکے، لہٰذا اس کو بچانے کے لیے اور بھی بہت سے خریدار تلاش کرنے ہوں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خوبصورتی کا آپ کی شخصیت پر کتنا اثر ہوتا ہے، اس حوالے سے ماہرین کہتے ہیں کہ پرکشش لوگوں کی خوبصورتی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے جو ان کے لیے کامیابیوں کا راستہ کھولتی ہے، لہٰذا اپنی برتری کے اس احساس کے ساتھ یہ دوسروں کی مدد کرنے میں بھی بہت کم سرگرم دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس سے ان کی باطن کی خوبصورتی دھندلا سکتی ہے۔ سائنسدانوں نے ظاہری خوبصورتی کو سائنسی پیمانے پر ناپنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مرد اور عورت کا زیادہ پرکشش ہونا انہیں کٹھور دل اور خود غرض بنا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیق میں مرد کے حسن و جمال کا انسانی مساوات کے ساتھ منفی تعلق نظر آیا ہے، اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ اوسط جاذب نظر مردوں کے مقابلے میں مردانہ وجاہت رکھنے والے مرد خود غرض ہو سکتے ہیں، لیکن اس نتیجے کے برعکس انتہائی پرکشش خواتین میں خود غرضی کا امکان مردوں کے مقابلے میں نسبتاً کم ہے۔ برطانوی محققین نے اپنے مطالعے میں اس ارتقائی نفسیاتی نظریے کی جانچ کی ہے، جس کے مطابق پرکشش مرد اور خواتین کو معاشرتی نظام ہر معاملے میں فوقیت دیتا ہے، اور معاشرہ خود انہیں بہتر سماجی حیثیت حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، جس سے معاشرے میں عدم مساوات پروان چڑھتی ہے اور انہیں اس سے مزید فوائد حاصل ہوتے ہیں، بلکہ پورا معاشرتی نظام ان کے حق میں کام کرتا ہے۔ لندن کی برونل یونیورسٹی کے ماہرین نے 125 مرد اور خواتین کا 3D باڈی اسکینر کے ذریعے معائنہ کیا، جس کی بنیاد پر انہیں نمبر دیے گئے۔ تحقیق دانوں نے شرکاء سے ایک سوال نامہ بھرنے کو کہا، جس میں مساوات اور خود غرضی کی طرف ان کے رویوں کا جائزہ لیا گیا۔ مطالعے کے دوسرے حصے میں ایک علیحدہ گروپ کے افراد کو ان پرکشش افراد کی تصاویر دکھائی گئیں اور خود غرضی اور اثار کی بنیاد پر خوبصورت لوگوں کے بارے میں رائے دینے کو کہا گیا۔ تحقیق کی قیادت کرنے والے تفتیش کار مائیکل پرائس نے کہا کہ نتیجے سے لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وجیہ مرد دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اور تعصب کا نظریہ انہیں مزید انا پرست بنا دیتا ہے۔ سائنسی جریدے ایولیوشنری سائیکالوجی میں شائع ہونے والے نتائج کے بارے میں ڈاکٹر پرائس کہتے ہیں کہ عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ زیادہ پرکشش افراد خود غرض ہوتے ہیں اور دوسروں کو اپنے برابر کا خیال نہیں کرتے۔ تحقیق میں یہ نظریہ سچ نظر آیا ہے، لیکن پرکشش خواتین کے مقابلے میں ایسا نہیں تھا، بلکہ خوبصورتی کی بنیاد پر استحصال کا رویہ خواتین کی نسبت مردوں میں زیادہ پایا گیا۔
ماہر نفسیات ڈاکٹر پرائس نے کہا ہے کہ ہمارے نتائج سے ظاہر ہوا ہے کہ جن مرد اور خواتین نے پرکشش ہونے کی بنیاد پر زیادہ نمبر حاصل کیے تھے، ان میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور برابری کا برتاؤ کرنے کا رجحان کم تھا۔ اس فیچر کو ہمارے لیے لندن سے نصرت شبنم نے تحریر کیا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر ویٹو میر اور انجینئر مشا ڈوبینسکی۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی نیلو فرموغل۔ اور اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن۔